الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. سچائی کا بیان. پہلی آیت: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی کے ساتھ رہو، تقوی اختیار کرو، اور سچوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. اس آیت پر تفصیلی گفتگو گزشتہ ہم نے آپ حضرات ہفتے آپ کے سامنے پیش کی تھی. دوسری آیت ہے: والصادقین والصادقات. سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں. اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے ان مردوں کی جو سچ بولتے ہیں، اور ان عورتوں کی بھی جو سچائی اختیار کرتی ہیں. پھر فرمایا: فلو صدق اللہ لکان خیر لہم. اگر اللہ تعالی سے یہ لوگ سچے رہتے تو ان کا بھلا ہوتا. منافقین کے لیے ہے کہ اگر وہ سچائی کے ساتھ رہتے، جھوٹ کا سہارا نہ لیتے، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی. اتنی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام میں سچائی کی بہت اہمیت ہے، اور جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت اور شناعت بیان کی گئی ہے. قرآن کریم میں ہے: لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور سچ بولنے والوں کی تعریف کی گئی ہے: فلو صدق اللہ لکان خیر لہم والصادقین والصادقات. قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سچ بولنے والوں کو فائدہ پہنچائیں گے، ان کا سچ ان کو فائدہ پہنچائے گا. بہت ساری آیتیں ہیں جس میں سچائی کی تعریف کی گئی ہے. ہر نبی کا سچا ہونا بھی ضروری ہے. انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں خاص طور پر سچائی کی تعلیم ملتی ہے. توحید کے بعد میں جن خاص صفات کی تعلیم انبیاء کی تعلیمات میں ملتی ہے، ان میں ایک صدق ہے، سچائی ہے. انبیاء علیہم السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولتے، نبوت کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی اس قدر سچے تھے کہ دشمن بھی آپ کو الصادق الامین کہنے لگے. صادق بنے سچا، امین مانے امانت دار، آپ کا لقب ہی تھا یہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمومی دعوت شروع فرمائی، اور اپنے رشتہ داروں کو، قریب کے لوگوں کو حرا پر جمع فرمایا، تو ان سے پوچھا: کیا میں نے کبھی تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہے؟ تو سب نے کہا: ما جرمناک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. ہر ایک نے کہا. پھر حضور نے اپنی دعوت پیش فرمائی یہ بتانے کے لیے: جب میں آج تک دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکا تو دین کے معاملے میں کیوں کا جھوٹ بولوں گا؟ تو تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کفار مکہ جو سخت ترین دشمنی میں مبتلا تھے اس وقت، وہ بھی جگہ جگہ اس بات کو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی جاتی ہے ان میں ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، عفاف کا، عفت کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں. یہ کفار میں بھی آپس میں چرچا ہوتا تھا، جب ان سے پوچھا جاتا محمد کیسے ہے، کیف محمد فیکم، تو وہ کہتے تھے کہ وہ ہمیں ان باتوں کا حکم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو منع فرمایا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے جھوٹ بول کے مطلب مذاق کر رہا تھا، لیکن مذاق میں بھی جھوٹ جھوٹ ہی ہے، جھوٹ کی اجازت نہیں دی گئی ہے، وہاں بھی سچائی اختیار کرنے کو کہا گیا ہے. کیسی بھی ضرورت ہو اور کیسی بھی پریشانی ہو، انسان سچ کا دامن نہ چھوڑے. سچ بولے گا برکت ملے گی، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان حالات کا شکار ہوتا ہے، قرض میں دب گیا، لوگوں کا بوجھ ہے اس کے سر پر، قرض کا بوجھ ہے، تو اب جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، فلاں جگہ میرے پیسے اٹکے ہوئے ہیں، فلاں جگہ سے آنے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اگر یہ شخص سچ پر آ جائے، توازو پر آ جائے، تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، سامنے والوں کے دلوں میں بھی رحم آ جاتا ہے، اللہ پاک ڈال دیتے ہیں. لیکن جب ایسا بندہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے فرما دیتے ہیں. اس لیے کیسے بھی حالات آ جائیں جھوٹ نہیں بولنا. حدیث پاک سے ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ مخلصین پیچھے رہ گئے، ان میں تین نام بڑے واضح ہیں، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے ساتھ ہیں ہلال ابن امیہ، اور تیسرا نام ہے مرارہ ابن الربیع. یہ تینوں حضرات مخلص صحابی ہیں، اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور بہت سے منافقین بھی ہیں جو پیچھے رہ جانے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو منافقین نے جھوٹ کا سہارا لیا اور نکل گئے کہ مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، جھوٹ بولا. لیکن یہ مخلص صحابہ تھے، انہوں نے حضور کے پاس آ کے سچ سچ کہا، یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمارے اندر تکاسل، سستی آ گئی تھی، اور سستی کی بنیاد پر اپنی ہم نہیں جا سکے، سچ سچ بتایا. انہوں نے سچ بولا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، اور قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی ان کی توبہ کے سلسلے میں. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے توبہ کی قبولیت کی بشارت دی، ان الفاظ کے ساتھ دی کہ کعب، آج کا دن تیرے لیے ان تمام دنوں میں جس دن تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک سب سے مبارک اور برکت والا اور بہترین دن ہے. یہ حضور نے ان کو بشارت دی. سچ بولنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور آسمان سے توبہ کی قبولیت کا مژدہ اور خوشخبری آئی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان تین لوگوں کی توبہ قبول فرمائی جو پیچھے رہ گئے تھے. قرآن کریم سے ان حضرات کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی گئی. اللہ کی مدد، سچ جب بولے گا انسان اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اگر جھوٹ کا سہارا لے گا تو بربادی آئے گی. حدیث پاک میں قصہ ہے، اور بہت ہی عبرت آموز، سبق آموز قصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے، ان میں سے ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک نابینا اندھا تھا. کوڑی کا مطلب جس کو جلد کی کھال کی بیماری ہوتی ہے, سفید سفید داغ لگ جاتے ہیں برس کے. تو ایک کوڑی تھا اور ایک گنجا تھا, اس کے بال نہیں اگتے تھے, اور ایک اندھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں, درویش بن کر یہ فرشتہ آیا اور سب سے پہلے یہ کوڑی کے پاس آیا اور کوڑی سے اس نے کہا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ میرے پاس دعا ہے اور اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں جو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دعا میری قبول فرماتے ہیں, میں تیرے لیے دعا کروں گا تو یہ وہ چیز مل جائے گی, بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا صاحب مجھے جلد کی بیماری ہے, کھال کی بیماری ہے, تو دعا کر دو کہ یہ ٹھیک ہو جائے, میں اس سے بڑا پریشان ہوں, لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں, حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس نے اللہ سے دعا مانگی, وہ تو فرشتہ تھا اللہ نے بھیجا ہی تھا, اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا, اس کی جلد کی کھال کی یہ بیماری دور ہو گئی اور یہ صحت یاب ہو گیا. پوچھا تمہیں کوئی مال پسند ہے؟ کہا ہاں. کون سا مال؟ اونٹ پسند ہے. تو ایک گیاون اونٹنی اس کو دے دی اور کہا اللہ تمہیں برکت دے. پھر یہ فرشتہ انسانی شکل میں درویشانہ انداز میں فقیر بن کر کوڑی کے پاس آیا, کوڑی کے پاس تھا گنجے کے پاس آیا, اور گنجے کے پاس آ کر اس نے کہا کہ بھائی تمہیں کچھ چاہیے؟ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں اگر دعا کروں تو اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں. اس نے کہا صاحب یہ سر پہ میرے بال نہیں اگتے, بہت برا دکھتا ہوں, لوگ گھن کرتے ہیں, دعا کر دو بال آ جائیں. انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا, دعا مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر بال اگا دیے. اس کے سر پر بال اگ گئے تو پوچھا آپ کیا تمہیں کوئی مال پسند ہے؟ کہا ہاں پسند ہے. کیا؟ کہ مجھے گائے چاہیے. تو ایک گیابن گائے اس کو دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ تیرے مال میں تجھے برکت دے. پھر یہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا تمہیں کس چیز کی حاجت ہے, کیا ضرورت ہے؟ کہا صاحب دنیا میں کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے, میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی دنیا کی رونق کو دیکھوں, اور اللہ نے جو چیز بنائی ہے, کائنات بنائی ہے, اپنی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کر سکوں, اللہ کی قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکوں, یہ چاہتا ہوں. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, چہرے پہ ہاتھ پھیرا, بینائی واپس آ گئی. کہا کون سا مال پسند ہے؟ کہا بکریاں. تو کچھ بکریاں دے دی اور کہا اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے. اب دعا لگی تھی فرشتے کی تو برکت ہوئی, اونٹ والے کے پاس بہت سے اونٹ ہوئے, اونٹنیاں ہوئیں اتنی کہ اس کی وادی بھر گئی جہاں وہ رہتا تھا. گائے والے کے پاس اتنی برکت ہوئی, اتنی برکت ہوئی کہ وہ پوری وادی بھر گئی, اور بکری والے کے پاس یعنی اندھے کے پاس بھی اتنی برکت ہوئی کہ اس کے آس پاس کا جو علاقہ تھا اس کی بکریوں سے بھر گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی دعا لینی چاہیے, مگر دعائیں اس وقت لگتی ہیں عام طور پر جب ہم کسی کے کام آئیں پہلے, یعنی وہ چلتے پھرتے صاحب دعا کی درخواست ہے, یہ ایک رواج سا ہو گیا ہے. وہ تو کرتے ہی ہیں دعا جب تنہائیوں میں ہوں گے, ان کا حق ہے وہ پوری امت کے لیے دعا کریں, لیکن خصوصی دعا کسی کی مل جائے آپ کو تو کسی کے کام آنا سیکھو. ہمارے ارد گرد نہ جانے کتنے اللہ والے ہیں ایسے, ہمارے پڑوسیوں میں, ہمارے رشتہ داروں میں مل جاتے ہیں جن کا دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. جب آدمی حالات کا شکار ہوتا ہے, ستم رسیدہ ہوتا ہے, مظلوم ہوتا ہے, اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس اللہ قریبی وہی ہے جو ایک پہاڑ کی چوٹیوں پہ کہیں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے. نہیں, ہمارے ارد گرد بھی اللہ کے قریبی بہت سارے مل جاتے ہیں, ہم تلاش پر ہیں کہ کسی کے کام آئیں. تو بہرحال دعائیں لگی اور اللہ نے ان کو بے تحاشا مال عطا فرمایا. بہت مال ملا. اب فرشتہ پھر آیا, سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور مفلس بن کر, فقیر بن کر آیا اور کہا بھائی بڑا مفلس ہوں, لاچار ہوں, پریشان حال ہوں, اللہ کے واسطے کچھ اونٹ مجھے دے دو, میرا بھی کام بن جائے گا. اس نے کہا بھائی ابھی موقع نہیں ہے. مالدار لوگ ایسی تو کہتے ہیں, اب کسی کے سامنے کوئی تقاضا رکھا, ابھی موقع نہیں ہے, ابھی بہت سارے کمنٹ ہیں ہمارے سامنے, بہت سی ہمارے سامنے ضروریات ہیں. وہ پتہ نہیں کس موقع پہ خرچ کرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں, ابھی بہت سارے ہمارے پاس کمنٹس ہیں. تو اس نے کہا ابھی موقع نہیں ہے. اس نے پھر لجاجت کی, صاحب دے دو, اللہ تمہارا بھلا کرے گا, میں بہت مفلس ہونا چاہ رہا ہوں, جو کچھ ہے اللہ کا ہی دیا ہوا ہے, اللہ اور برکت دے دے گا, دعا دوں گا. اس نے کہا نہیں میاں, ایسے نہیں ملتا مال, ابھی پھرانا, میرے پاس موقع نہیں, میں نہیں دے سکتا. تو اس نے یاد دلایا, میاں تم بھول گئے اپنی حالت کو, تم پہلے مفلس تھے, کنگال تھے, اور تم کوڑی بھی تھے. خدا نے تمہیں صحت مند بنایا, مالدار بنایا, اتنی نعمت اللہ نے دی ہے, اب تم مجھے دو چار اونٹ نہیں دے سکتے. تو اس نے اور ڈانٹ دیا, بولے کہ میاں یہ تو میرے باپ داداؤں سے ہے, میرے پاس جو کچھ ہے خاندانی ہے, میں نہیں دیتا. تو اس فرشتے نے کہا اللہ تجھے پہلے کی طرح کر دے. یہ کہہ کے پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا جس کو گائے کی دولت ملی تھی, اور اس سے بھی کہا کہ بڑا مفلس ہوں, پریشان حال ہوں, کچھ نہیں ہے, کچھ مدد کرو اللہ کے واسطے. حالانکہ جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے, جب اللہ کا نام آ جائے نا تو ضرور پگھل جانا چاہیے کہ اللہ کے نام کو بیچ میں لے کر آیا یہ بندہ. لیکن اس شخص نے بھی وہی جواب دیا, میاں موقع نہیں ہے, ابھی بہت سی میرے سامنے ضرورتیں ہیں. اس نے پھر لجاجت کی, بار بار لجاجت کی کہ صاحب دے دو بڑا. اس نے پھر وہ پہلی حالت دلی, میاں تو کیا تم گنجے نہیں تھے, کیا کنگال نہیں تھے, مفلس نہیں تھے, کچھ نہیں تھے, پھر اللہ نے تمہیں دیا, ایک اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا تمہارے پاس, اس نے تمہیں دعا دی اور تم یہاں تک پہنچے, اور آج تم اللہ کے نام پر کسی کو دینے کو تیار نہیں ہو. اس نے کہا یہ تو باپ داداؤں سے ملی ہوئی دولت ہے, کیا بات کر رہے ہو تم. اس نے کہا اللہ تمہیں ایسے ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے. یہ کہہ کر پھر یہ بندہ نابینا کے پاس آیا جو اب بینا بن چکا تھا, اور کہا بھائی مفلس ہوں, لاچار ہوں, پریشان حال ہوں, اللہ کے واسطے کچھ مدد کرو. اس نابینا کا نے کہا یہ جو مال ہے, جون سا اور جتنا تم پسند ہے لے کر جاؤ, تم نے اللہ کا نام لیا ہے, باقی میں سب کچھ جو دیا ہوا ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, اور جب اللہ کا نام بیچ میں آ گیا تو مجھے میری طرف سے تمہیں اختیار ہے کہ جون سا مال جتنا چاہے لے کر جاؤ. یہ سب ساری بکری آگے کر دی, جتنی چاہے لو. تو اس فرشتے نے کہا دراصل میں تو فرشتہ ہوں, امتحان کے لیے آیا تھا, اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور برکت فرمائے, تمہارے جو دو ساتھی تھے انہوں نے اچھا نہیں کیا, انہوں نے ناشکری کہی کی, چنانچہ لکھا ہے کہ وہ جو دونوں تھے وہ پہلی حالت پہ آ گئے, ساری نعمتیں ختم ہو گئیں. المال غاد وراحن, مال صبح کو آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے, آنے جانے والی چیز ہے. آپ نے تو تخت اچھلتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے, ابھی تخت پر ہے, صبح میں شام میں پناہ دینے والا نہیں ہے کوئی. جس ملک میں پیدا ہوا, باپ کا احسان ملک پہ, ہر جگہ باپ کی اور اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, اور 15 سال سے بڑی رعونت کے ساتھ حکومت ہے, کیونکہ کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. سامنے جو بھی اپوزیشن آئی اس کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور اس کے بعد پھر معاملہ ختم. تو یہ دنیا تو ایسی چیز ہے, یا تو تخت و تاج کا بھی اعتبار نہیں ہے, اور مال کے والے میں تو یہ المال غاد وراحن, مال صبح کو آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے. تو تو یہاں پر دیکھیے اس نابینا نے سچ بولا, سچائی پر رہا وہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت فرمائی, شکر والا رہا, اللہ نے برکت فرمائی. ان لوگوں نے جھوٹ کا سہارا لیا, ان دونوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ختم کر دیا, مالی اعتبار سے بھی, صحت کے اعتبار سے بھی وہ ختم ہو گئے. اللہ نے سچائی میں برکت رکھی ہے, اور جھوٹ میں اللہ تعالیٰ نے, جھوٹ کے اندر اللہ نے نحوست رکھی ہے, جھوٹ سے برکت ختم ہو جاتی ہے. لعنت اللہ الکاذبین. بچپن میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا, اس میں ایک کتاب اردو کی, اس میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ پڑھنے کے لیے جب بغداد جا رہے تھے تو ان کی والدہ محترمہ نے 40 اشرفیاں ان کی کرتے میں سی دی, اور ماں تو ماں تھی ان کی, باپ بھی ان کے بہت بڑے اللہ والے تھے, مبارک نام تھا ان کا, بڑے اعلیٰ درجے کے متقی. اور ان کے باپ نے جب شادی کی تھی نا مبارک صاحب سے, یعنی خواجہ عبد القادر جیلانی کے نانا نے, تو یہ کہہ کر شادی کی تھی, میاں تمہیں ایک ایسی لڑکی سے شادی کراؤں گا تمہاری میں کہ اندھی ہے, بہری ہے, گھونگی ہے, ہاتھ پاؤں نہیں ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, ایسی سے شادی کراؤں گا. ایک مسئلہ تھا خاص, کسی اور موقع کی تفصیل بتاؤں گا. انہوں نے قبول کر لی, ٹھیک ہے صاحب. ارے یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے ایک طرح سے, نہ ہاتھ پاؤں ہے اس کے, نہ آنکھ ہے اور نہ کان ہے اس کے, سننے کی صلاحیت نہیں ہے, اندھی بہری گونگی سارے عیب موجود ہیں اس میں جسمانی. لیکن جب نکاح ہو گیا اور اپنے گھر میں گئے, اس گھر کے اندر گئے تو مبارک صاحب کو دیکھا کہ ایک لڑکی ہے, وہ گھر کی صفائی کر رہی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. ایک دم سے دیکھ کر یہ پیچھے ہٹ رہے, تو میری نامحرم پر نکاح پڑ گئی. بہت روئے, تڑپ کر پیچھے واپس آئے اور آ کر اپنے سسر صاحب سے کہا, کہاں پہنچا دیا آپ نے مجھے, پہلا گناہ ہی معاف نہیں ہوا, یہ دوسرا گناہ, ایک نامحرم پر میری نگاہ پڑ گئی, اندر نامحرم ہے کوئی؟ کہا, اندر کوئی نامحرم نہیں ہے, تمہاری بیوی ہے. پھر کیا آپ نے کہا, تو لنگڑی ہے, لولی ہے, اندھی ہے, بہری ہے, کانی ہے, سب کہا تھا آپ نے, سلامت ہے. تو کہا, میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک کسی نامحرم پر اس کی نگاہ نہیں پڑی ہے, جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک کوئی غلط بات اس کے کان میں نہیں پڑی ہے, جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے, جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, غلط چیز کو نہیں چھوا ہے, جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک گھر سے باہر قدم نہیں رکھا ہے, اس لیے میں نے کہا لنگڑی ہے, لولی ہے, اندھی ہے, بہری ہے. تو جن کی ماں ایسی ہوں گی ان کی اولاد حضرت عبد القادر جیلانی کیوں نہیں بنیں گی؟ آج تو تبلے کی تھاپ پر گھنگرو کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے کیا ایسی ماؤں سے جو گانے سننے کی شوقین ہیں, ڈراموں کی شوقین ہیں, فلموں کی شوقین ہیں, لایانی باتوں کے اندر مشغول ہیں, ان سے کہاں عبد القادر جیلانی, صلاح الدین ایوبی, شہاب الدین غوری اور اسلام کے ایسے ہیرو پیدا ہو سکتے ہیں. اسلام کے جو ہیرو پیدا ہوتے ہیں وہ ایسی ماؤں کے بدن سے پیدا ہوتے ہیں. تو ان کی ماں نے تعلیم دے رکھی تھی سچائی کی, تو اسی سچائی کی تعلیم کے ساتھ جب ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو لوٹا تو کسی ڈاکو نے ان سے پوچھا, کچھ ہے تیرے پاس؟ کہاں ہے, کیا ہے؟ 40 شرفی ہے. کہیں دیکھ نہیں رہی تھی تو پکڑ کے لے گیا اپنے سردار کے پاس اور کہا, صاحب یہ لڑکا کہتا ہے 40 شرفی ہے. کہاں ہے؟ کہ یہاں پہ ہے. وہاں ایسی رکھی ہے. ان کی سچائی کی بنیاد پر اس ڈاکو کو توبہ کی توفیق ہوئی, سچائی کی بنیاد پر. تو سچائی ایسی چیز ہے, الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا, کیسے بھی سخت حالات آ جائیں. تاجروں کو خاص طور پر سچائی کا سہارا لینا چاہیے. آج کل ماحول یہ ہو گیا ہے کہ تاجر سمجھتے ہیں کہ جھوٹ جب تک نہیں بولیں گے ہماری تجارت آگے نہیں بڑھے گی. یہ غلط بات ہے. روزی دینے والا اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ہمیں سچائی کے ساتھ بیچنا ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا التاجر الصدوق تحت العرش یوم القیامہ. قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگا سچائی والا تاجر, سچا تاجر. انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ حشر ہوگا سچے تاجر کا. تجارت میں سچ بولنا. اگر آپ کے سامان میں عیب ہے جس کو بتانا ضروری ہے تو بتا دینا چاہیے اس میں عیب ہے. کل میں ایک دکان پر گیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے اپنے استنجا خانے میں جو گن ہوتی ہے وہ خریدنی تھی. تو وہ ایک اسٹیل کی آتی ہے اور ایک پلاسٹک کی آتی ہے. میں نے کہا مجھے اسٹیل والی چاہیے. اسٹیل والی بھی دراصل پلاسٹک کی ہوتی ہے وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو پلاسٹک کے لے کے صاحب جیسی بھی ہے, لوگ بولتے ہیں اس کو, لیکن جیسی بھی ہے وہ ایسی یہی ہے. لوگ بولتے ہیں, ہم نے ہی بول دیا, لیکن حقیقت اس کی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی ہے, میں بھی سمجھ رہا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. ورنہ اس بات پر تکرار کرتے ہیں لوگ کہ نہیں صاحب اسٹیل ہے, دیکھنے میں تو اسٹیل ہے ہی. وہ تکرار کرنے کی ضرورت کیا ہے, لینے والا تو پھر بھی لے گا. اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ آ کر رہے گا. اس لیے سچائی کو نہ چھوڑو. اگر ہم تجارت میں سچائی اختیار کریں گے تو قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. تو جو بھی ہم تجارت کریں, بلڈنگ والے بلڈنگ کی تجارت کریں, جو سچ سچ ہے سچ بتاؤ. جو عیب ہے اس کے اندر عیب بتاؤ, چھپاؤ نہیں. چھپائیں گے تو غلط ہو جائے گا. اب یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صدیقا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ہماری زندگیوں میں سچائی آئے گی تو ہمیں اور نیکیوں کی طرف ہی لے کر جائے گی. سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور بلا شبہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے یہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. جو آدمی دنیا میں ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اس کو دنیاوی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کیا ملتی ہے کہ صدیقین میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا, اور آدمی جب جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ تو اللہ کے نزدیک بھی وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اب جتنے بھی جھوٹے ہیں ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ سے جھوٹ سے بچنا ہے, کیونکہ جھوٹ کے بارے میں بتایا برائیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, ایک جھوٹ بولا پھر اس پہ سوال ہوگا, دوسرا سوال ہوگا, تیسرا سوال ہوگا. تو ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کبھی 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اس لیے انسان اول وہلا میں سچ ہی بول دے. ایک حدیث ہے, اس میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں کہ چند باتیں جس کے اندر ہوں گی تو بے فکر رہے, اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ان میں سے ایک تو یہ کہ امانت ہو اس کی زندگی میں, خیانت نہیں ہو. اور دوسری بات بس ہو گئی, صدق مقال ہو اس کی زندگی میں, یعنی سچائی ہو, بات کا سچا ہو. تو بات کی سچائی ایسی ہے کہ انسان کو مستغنی بنا دیتی ہے, مضبوط بنا دیتی ہے انسان کو. بات کی سچائی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں نا ان کی بہت عزت ہوتی ہے. بھائی آدمی بات کا پکا ہے. دو باتیں پہلے مشہور تھی, دو لفظ, لنگوٹ کا پکا, بات کا سچا. مطلب برائیوں گندگیوں کی طرف نہیں جاتا. لنگوٹ کے پکے کا مطلب یہ ہے, اور بات کے پکے کا مطلب کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے یہ. تو گاؤں دیہاتوں پہلے اس کی مثال دی جاتی تھی کہ وہ آدمی, اس میں دو صفتیں ہیں اعلیٰ درجے کی, اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت مضبوط بناتے ہیں. اگلی حدیث ہے جو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ حدیث مروی نہیں ہے, کیونکہ بچپن کا زمانہ ملا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. 3 ہجری میں یہ پیدا ہوئے, اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو 8 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہوئی ہے. حضرت حسن ابن علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. جب یہ پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ گھر پہنچے, گود میں اٹھایا, پیار فرمایا, تحنیک فرمائی, پوچھا کیا نام رکھا تو انہوں نے بتایا حرب. حرب عرب میں اچھا نام سمجھا جاتا, حرب کے معنی جنگ. حضور نے کہا نہیں, یہ تو حسن ہے, تو ان کا نام حسن ہی ہو گیا. پھر حضور نے ان کا نام کیا رکھا, حسن. حسن کے معنی خوبصورت, بڑے خوبصورت تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی مشابہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ کہیں کھیلتے ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگرچہ خلیفۃ المسلمین بن چکے تھے, لیکن جیسے ہی ان کو دیکھتے تو ان کو گود میں اٹھانے کی کوشش کرتے. ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں اور بھی دیگر صحابہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضرت حسن کو دیکھا فوراً پکڑ کر اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا اور کہا خدا کی قسم ھذا شبیہ رسول اللہ لا شبیہ علی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ ہیں. علی تمہارے مشابہ نہیں ہے, تم پر نہیں گئے, یہ حضور پہ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بہت مسکرائے, ہنسے. ایسی محبت کی انہوں نے جیسی سرکار کرتے تھے اپنے نواسے سے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسی محبت کی ہے. پھر جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی ان صاحبزادوں سے ایسی محبت کی ہے, اور جب وظیفے جاری کیے ہیں اہل مدینہ کے بیت المال سے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5,000 درہم, ان کے صاحبزادے کا بہت کم تھا, یہ مجھے تفصیل بتائی, لیکن کافی کم تھا. تو اعتراض کیا تو کہا بیٹا ان کی جو ماں ہے تیری ماں سے افضل, ان کا جو باپ ہے تیرے باپ سے افضل, اور حضور کی نگاہ میں ان کا باپ تیرے باپ سے زیادہ محبوب, اور ان کے نانا تو سب سے افضل, اس لیے بتا اس فضیلت کا خیال نہیں کروں گا میں, اس فضیلت کا خیال کرنا ضروری ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیشہ ان صاحبزادوں کو, حضور کے جگر گوشوں کو آگے رکھا, اور ہر صحابی نے ان کو ایسی ہی عزت دی, احترام دیا, ہر ایک دل سے احترام کرتا. پھر ایک وقت وہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے, 6-7 مہینے امیر المؤمنین بنے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر آئے جنگ کرنے کے لیے, ابا سے جنگ تھی, چلو سے بھی ہوگی, 60,000 کا لشکر لے کر آئے, یہ بھی 40,000 کا لشکر لے کے نکلے. ایک مقام پہ پہنچے, انہوں نے خلافت سے 10 برداری کا اعلان کر دیا اور خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. حضور کی پیشن گوئی ثابت ہوئی. حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا, اس سے ایک بڑی خون ریزی ٹل جائے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. بہت بڑی قربانی ہے انسان اقتدار کو قربان کر دے, آسان نہیں ہے. آج ذرا سی کرسی کے لیے, ذرا سے عہدے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے کتنی مساجد کے اندر اقتدار کی بنیاد پر کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں، جیسے دو مست ہاتھی لڑ رہے ہوں آپس میں، ایسے پیچھے پڑتے ہیں، کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے باتیں، پولیس اسٹیشن تک پہنچ جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس چکر میں آ کے بہت سے ایسے بھی بےچارے جو جن کا کوئی کچھ نہیں ہوتا اور وہ بھی بیچ بیچ میں آ جاتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے ہر جگہ، یعنی ایک جگہ ہر جگہ ہی لڑائیاں ہیں، دولت، کرسی، عورت، ان تین بنیاد پر ہی لڑائیاں ہوتی ہیں عام طور پر، نزاع ہوتا ہے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ اتنا بڑا اقتدار، آپ کی بصرے پر حکومت تھی، عراق پہ حکومت تھی، حجاز کے قریب تک آپ کی حکومت تھی، پورے ایران پر آپ کی حکومت تھی، چلتا رہتا معاملہ ایسے ہی، لیکن آپ نے سب قربان کر دیا صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں خون ریزی اچھی نہیں ہے، آپ نے اقتدار کو قربان کر دیا، بہت بڑی قربانی، لاکھوں سلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے مسلمانوں کو خون ریزی سے بچا لیا، بڑی صفات ہیں۔ لیکن ان کا جو انتقال ہوا ہے، زہر دیا گیا تھا ان کو، اور اس میں بیوی مبتلا تھی، لوگوں نے ان کی بیوی کو خرید لیا، اس کو بہکا لیا، اور بیوی نہیں، ان کو زہر دے دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ عجیب بات ہے، سب سے بڑے نبی، اس امت کے سب سے بڑے محسن، ان کے نوازوں کے ساتھ اس امت نے ایسا کیا ہے، ان کے داماد کے ساتھ بھی ایسے کہ داماد کو بھی شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت حسن بھی کو بھی زہر دے کر مارا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ بہت سی تحریریں ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں کہ نہیں یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، وہ عبید اللہ ابن زیاد کا قصور تھا، کوفے کا گورنر تھا، اس نے زیادتی، ارے تو زیادتی ایسی ہوتی ہے کہ خاندان نبوت کے کسی فرد کو نہیں چھوڑا سوائے ایک کے، جو بیمار تھے، حضرت زین العابدین۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ جب تک اوپر سے اشارے نہیں ہوں اقتدار اعلیٰ سے، یعنی یزید کی طرف سے، اس وقت تو عبید اللہ ابن زیاد کی کیا ہمت ہے کہ خاندان نبوت کو اس طرح سے ختم کر دے؟ وہاں سے ہیں اشارے، اوپر اوپر باتیں ہوئی ہیں، پھر ایسا ظلم کہ آپ کے سر کو نیسے پر لاد کر کوفے سے شام لے جایا گیا، عد ہو گئی اس ظلم کی، نماز پڑھ لیں اور درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، پتہ نہیں کس دل سے درود پڑھ لیتے وہ لوگ، کیسی شقی القلبی آ گئی۔ غرض ایک ہے، یہ روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور روایت انشاءاللہ اس کی تشریح بعد میں بیان کروں گا میں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القہر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم